الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد نماز دین کا ایک اہم ستون ہے اور اعظم عبادت میں سے ہے نماز کو معراج مومن کہا جاتا ہے یعنی جب بندہ نماز میں ہوتا ہے اور جیسا کہ اس کے حقوق ہیں اس کی ادائیگی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کا قرب اعظم اور اللہ تعالیٰ کی رضا کامل اس نماز سے نصیب ہوتی ہے اور کہیں اس کا قیام کہیں رکوع کہیں سجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز میں افضل قرار فرمایا. غرض یہ کہ پوری کی پوری نماز اللہ تعالیٰ کے قرب اعظم کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے اور دنیا اور آخرت کی فلاح کا بھی ذریعہ ہے. اس لیے آج سورہ مومنون پارہ نمبر 18 کی شروع کی 10 آیتیں پڑھ کر سناتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی 21 پارے کی شروع کی آیتیں جو نماز سے ہی متعلق ہیں اس کا ترجمہ پڑھ کر سناؤں گا اور معارف القرآن سے ترجمہ تو آسان ترجمہ قرآن کا ہوگا اور معارف اور مسائل معارف القرآن سے پڑھ کر سنانے کا ارادہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ترجمہ آسان ترجمہ قرآن سے ہے. ان ایمان والوں نے یقیناً فلاح پالی ہے جو اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں اور جو لغو چیزوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں اور جو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی اور سب سے حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور کنیزوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہوں, کیونکہ ایسے لوگ قابل ملامت نہیں ہیں. ہاں جو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیں تو ایسے لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں, اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں اور جو نمازوں کی پوری نگرانی رکھتے ہیں, یہ ہیں وہ وارث جنہیں جنت الفردوس کی میراث ملے گی, یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. خلاصہ تفسیر ان آیات کا معرف القرآن سے ہی پڑھ کر سناتا ہوں. بالتحقیق ان مسلمانوں نے آخرت میں فلاح پائی جو تصحیح عقائد کے ساتھ صفات ذیل کے ساتھ بھی موصوف ہیں, یعنی وہ اپنی نماز میں خواہ فرض ہو یا غیر فرض خشوع کرنے والے ہیں, اور جو لغو یعنی فضول باتوں سے خواہ قولی ہوں یا فعلی برکنار رہنے والے ہیں, اور جو اعمال و اخلاق میں اپنا تزکیہ کرنے والے ہیں, اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھنے والے ہیں لیکن اپنی بیویوں سے یا اپنی شرعی باندھیوں سے, کیونکہ ان پر اس میں کوئی الزام نہیں. ہاں جو اس کے علاوہ اور جگہ طلبگار ہو, ایسے لوگ حد شرعی سے نکلنے والے ہیں، اور جو اپنی سپردگی میں لی ہوئی امانتوں اور اپنے عہد کا جو کسی عفو کے ضمن میں کیا ہو یا ویسے ہی ابتداءً کیا ہو خیال رکھنے والے ہیں، اور جو اپنی فرض نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ وارث ہونے والے ہیں جو فردوس بری کے وارث ہوں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اصل میں ان آیات میں، خاص طور پر شروع میں اور ان آیت کے آخر میں، نماز کے متعلق بہت اہم مضمون ہے، اور اسی وجہ سے ان آیت کا چناؤ کیا گیا ہے۔ اگرچہ ان آیات میں سات مومنین کی سات ایسی صفات کا بیان کیا گیا ہے کہ اگر وہ صفات حاصل ہو جائیں تو جنت کا وارث بن جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو شروع میں نماز کا ذکر اور آخر میں نماز کا ذکر، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے معارف و مسائل میں فرمایا ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ جو شخص اپنی نماز کو اچھا بنا لے گا، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے گا اور اس کے حقوق کی رعایت کرے گا اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرے گا، یعنی کہ اس کے اوقات کی مستحب اوقات کی حفاظت کرے اور اس کے جو حقوق ہیں اس کو بھی ادا کرے، اچھی طریقے سے ادا کرے، تو اس کو یہ فضائل، اس کو یہ چیز حاصل ہو جائے گی کہ ان ساتوں صفات کا وہ مالک ہو جائے گا، نماز کے اندر وہ خاصیت ہے۔ جیسا کہ 21ویں پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ تو پڑھ جو اتری تیری طرف کتاب اور قائم رکھ نماز، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری بات سے اور اللہ کی یاد سے، سب سے بڑی اور اللہ کی یاد ہے سب سے بڑی، اور اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو۔ تو نماز ایسی عبادت ہے اور ایسی اعظم عبادت ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب اعظم بھی نصیب ہوتا ہے، اور اسی کی برکت سے آدمی فحشاء منکر سے بچتا ہے۔ اس کے اندر ایسی صفت ہے، نماز کے اندر ایسی خاصیت ہے کہ اس کے اثر سے ہی جو ہے وہ تمام برائیوں سے انسان محفوظ رہتا ہے، جن میں خاص خاص صفات ان میں یہ بیان کی گئی ہیں ان آیات کے اندر۔ سب سے پہلے اسی سورت کی فضائل اور خصوصیات سورہ مومنون میں مسند احمد میں حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو پاس والوں کے کان میں ایسی آواز ہوتی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز ہوتی ہے۔ ایک روز آپ کے قریب ایسی ہی آواز سنی گئی تو ہم ٹھہر گئے کہ تازہ آئی ہوئی وحی سن لیں۔ جب وحی کی خاص کیفیت سے فراغت ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئے اور یہ دعا کرنے لگے، اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا وارض عنا وارضنا، یعنی یا اللہ ہمیں زیادہ دے کم نہ کر، اور ہماری عزت بڑھا ذلیل نہ کر، اور ہم پر بخشش فرما معروم نہ کر، اور ہمیں دوسروں پر ترجیح دے ہم پر دوسروں کو ترجیح نہ دے، اور ہم سے راضی ہو اور ہمیں بھی اپنی رضا سے راضی کر دے۔ اس کے بعد فرمایا کہ مجھ پر اس وقت دس آیتیں ایسی نازل ہوئی ہیں کہ جو شخص ان پر پورا پورا عمل کرے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ پھر یہ دس آیتیں جو اوپر لکھی گئی ہیں پڑھ کر سنائیں، جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے آیات، تو فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، لفظ فلاح قرآن و سنت میں بکثرت استعمال ہوا ہے، اذان و اقامت میں پانچ وقت ہر مسلمان کو فلاح کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ فلاح کے معنی یہ ہیں کہ ہر مراد حاصل ہو اور ہر تکلیف دور ہو۔ یہ لفظ جتنا مختصر ہے اتنا ہی جامع، ایسا ہے کہ کوئی انسان اس سے زیادہ کسی چیز کی خواہش کر ہی نہیں سکتا، اور یہ ظاہر ہے کہ مکمل فلاح کی ایک مراد بھی ایسی نہ رہے جو پوری نہ ہو، اور ایک بھی تکلیف ایسی نہ رہے جو دور نہ ہو۔ یہ دنیا میں کسی بڑے سے بڑے انسان کے بس میں نہیں، چاہے دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ اب تقلیم ہو یا سب سے بڑا رسول اور پیغمبر ہو، اس دنیا میں کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ کوئی چیز خلاف طبع پیش نہ آئے اور جو خواہش جس وقت دل میں پیدا ہو بلا تاخیر پوری ہو جائے. اگر اور بھی کچھ نہیں تو ہر نعمت کے لیے زوال اور فنا کا کھٹکا اور ہر تکلیف کے واقع ہو جانے کا خطرہ, اس سے کون خالی ہو سکتا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ فلاح کامل تو ایسی چیز ہے جو اس ملک کے دنیا میں دستیابی نہیں ہو سکتی, کیونکہ دنیا تو دار تکلیف اور محنت بھی ہے اور اس کی کسی چیز کو بقا اور قرار نہیں. یہ متاع اگر یہ متاع گراں مایا ایک دوسرے عالم میں ملتی ہیں جس کا نام جنت ہے. وہی ایسا ملک ہے جس میں انسان کی ہر مراد ہر وقت بلا انتظار حاصل ہوگی. وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ, یعنی ان کو ملے گی ہر وہ چیز. وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ, یعنی ان کو ملے گی ہر وہ چیز جو وہ چاہیں گے, اور وہاں کسی ادنا رنج و تکلیف کا گزر نہ ہوگا. اور یہ شخص اور ہر شخص یہ کہتا ہوا وہاں داخل ہوگا, الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ, یعنی شکر ہے اللہ کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا, بلا شبہ ہمارا رب معاف کرنے والا قدردان ہے جس نے ہمیں اپنے فضل سے ایک مقام میں پہنچا دیا جس کی ہر چیز قائم و دائم ہے. اس آیت میں یہ بھی اشارہ موجود ہے کہ دار دنیا میں کوئی بھی ایسا نہ ہوگا جس کو کبھی کوئی رنج و غم نہ پہنچا ہو. اس لیے جنت میں قدم رکھتے ہی ہر شخص یہ کہے گا کہ اب ہمارا غم دور ہوا. قرآن کریم نے سورہ اعلیٰ میں جہاں فلاح حاصل کرنے کا نسخہ بتلایا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرے, قد افلح من تزکا, اس کے ساتھ ہی یہ بھی اشارہ فرما دیا کہ کامل فلاح کی جگہ اصل میں آخرت ہے. صرف دنیا سے دل لگانا طالب فلاح کا کام نہیں. فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا, یعنی تم لوگ دنیا ہی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے, کہ اسی میں ہر مراد حاصل اور ہر تکلیف دور ہو سکتی ہے اور وہ باقی رہنے والی بھی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ کامل اور مکمل فلاح تو صرف جنت ہی میں مل سکتی ہے, دنیا اس کی جگہ ہی نہیں. البتہ اکثری حالات کے اعتبار سے فلاح یعنی بامراد ہونا اور تکلیفوں سے نجات پانا یہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں. آیات مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے فلاح پانے کا وعدہ ان مومنین سے کیا ہے جن میں وہ صاف صفات موجود ہوں جن کا ذکر ان آیات کے اندر آیا ہے. یہ فلاح عام اور شامل ہے جس میں آخرت کی کامل مکمل فلاح بھی داخل ہے, اور دنیا میں جس قدر فلاح حاصل ہونا ممکن ہے وہ بھی. یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صفات مذکور کے حامل مومنین کو آخرت کی کامل فلاح ملنا تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن دنیا میں فلاح تو بظاہر کفار فجار کا حصہ بنی ہوئی ہے, اور ہر زمانے کے انبیاء اور ان کے بعد صلحاء امت عموماً تکلیفوں میں مبتلا رہے ہیں. مگر جواب اس کا ظاہر ہے کہ دنیا میں مکمل فلاح کا تو وعدہ نہیں کہ کوئی تکلیف پیشی نہ آوے, بلکہ کچھ نہ کچھ تکلیف تو یہاں پر صالح اور متقی کو بھی اور ہر کافر فاجر کو بھی پیش آنا ناگزیر ہے. اور یہی حال حصول مراد کا ہے کہ کچھ نہ کچھ یہ مقصد بھی ہر انسان کو خواہ وہ صالح اور متقی ہو خواہ کافر اور بدکار ہو حاصل ہوتا ہی ہے. پھر ان دونوں میں فلاح پانے والا کس کو کہا جائے گا؟ تو اس کا اعتبار عواقب اور انجام پر ہے. دنیا کا تجربہ اور مشاہدہ شاہد ہے کہ جو اہل صلاح انصاف اوصاف کے حامل اور ان سے متصف اور ان پر قائم ہیں وہ دنیا میں وقتی تکلیف ان کو بھی پیش آ جائے مگر انجام کار ان کی تکلیف جلد دور ہو جاتی ہے اور مراد حاصل ہو جاتی ہے. ساری دنیا ان کی عزت کرنے پر مجبور ہوتی ہے اور دنیا میں نیک نام انہی کا باقی رہتا ہے. جتنا دنیا کے حالات کا غور اور انصاف سے مطالعہ کیا جائے گا ہر دور ہر زمانے ہر خطے میں اس کی شہادتیں ملتی چلی جائیں گی. سب سے پہلا وصف تو مومن ہونا ہے, مگر وہ ایک بنیادی چیز اور اصل اصول ہے. اس کو الگ کر کے صاف اور صاف جو یہاں بیان کیے گئے ہیں یہ ہیں: اول, نماز میں خشوع. خشوع کے لغوی معنی سکون کے ہیں. اصطلاح شرع میں خشوع یہ ہے کہ قلب میں بھی سکون ہو, یعنی غیر اللہ کے خیال کو قلب میں جان بوجھ کر حاضر نہ کرے, اور اعضاء بدن میں بھی سکون ہو کہ عبث اور فضول حرکتیں نہ کرے, خصوصاً وہ حرکتیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں منع فرمایا ہے اور فقہا نے ان کو مکروہات نماز کے عنوان سے جمع کر دیا ہے. تفسیر مظہری میں خشوع کی یہی تعریف حضرت عمر بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے، اور دوسرے بزرگوں سے جو خشوع کی تعریف میں مختلف چیزیں نقل کی گئی ہیں وہ دراصل اسی سکون قلب اور جوارح کی تفصیلات ہیں. مثلا حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نظر اور آواز کو پست رکھنے کا نام خشوع ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دائیں بائیں التفات یعنی گوشہ چشم سے دیکھنے سے بچنا خشوع ہے. حضرت عطا نے فرمایا کہ بدن کے کسی حصے سے کھیل نہ کرنا خشوع ہے. حدیث میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نماز کے وقت اپنے بندے کی طرف برابر متوجہ رہتا ہے جب تک کہ وہ دوسری طرف التفات نہ کرے. جب دوسری طرف التفات کرتا ہے یعنی گوشہ چشم سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے رخ پھیر لیتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اپنی نگاہ اس جگہ رکھو جس جگہ سجدہ کرتے ہو، یعنی قیام کے اندر اپنی نگاہ سجدے کی جگہ رکھنی چاہیے، اور یہ کہ نماز میں دائیں بائیں التفات نہ کرو. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے، تو فرمایا کہ اگر اس شخص کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی سکون ہوتا. امام غزالی وقرطبی رحمہ اللہ اور بعض دوسرے حضرات نے فرمایا کہ نماز میں خشوع فرض ہے، اگر پوری نماز خشوع کے بغیر گزر جائے تو نماز ادا ہی نہ ہوگی. دوسرے حضرات نے فرمایا کہ اس میں شبہ نہیں کہ خشوع روح نماز ہے، اس کے بغیر نماز بے جان ہے، مگر اس کو رکن نماز کی حیثیت سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ خشوع نہ ہوا تو نماز ہی نہ ہوئی اور اس کا اعادہ فرض قرار دیا جائے. مراد یہ ہے کہ نماز تو یعنی فرض ثابت ہو جائے گا لیکن مقبول نماز پسندیدہ نماز نہیں ہوگی جو اللہ کے دربار میں مقبول ہوتی. حضرت سیدی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن نے فرمایا کہ خشوع صحت نماز کے لیے موقوف علیہ تو نہیں اور اس درجے میں وہ فرض نہیں، مگر قبول نماز کا موقوف علیہ اور اس مرتبے میں فرض ہے. حدیث میں طبرانی نے معجم کبیر میں بسند حسن حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جو چیز اس امت سے اٹھ جائے گی یعنی سلب ہو جائے گی وہ خشوع ہے، یہاں تک کہ قوم میں کوئی خواہش نظر نہ آئے گا. اور مومن کامل کا دوسرا وصف، یہ تو نماز سے متعلق تھا، دوسرا وصف جو فلاح پانے والوں کا ہے، والذین ہم عن اللغو معرضون. لغو کے معنی فضول کلام یا کام جس میں نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا. لغو اعلیٰ درجہ معصیت اور گناہ ہے جس میں فائدہ دینی نہ ہونے کے ساتھ دینی ضرر اور نقصان ہے، اس سے پرہیز واجب ہے. ادنا درجہ یہ ہے کہ نہ مفید ہو نہ مضر، یعنی نہ دنیا کا کوئی فائدہ اور نہ آخرت کا کوئی فائدہ اور نہ ہی نقصان، اس کا ترک کم از کم اولا اور موجب مدح ہے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، یعنی انسان کا اسلام جب اچھا ہو سکتا ہے جبکہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے. اسی لیے آیت میں اس کو مومن کامل کی خاص صفت قرار دیا ہے. اور تیسرا وصف زکات ہے، یعنی لفظ زکات کے معنی لغت میں پاک کرنے کے ہیں. اصطلاح میں شرح مال کا ایک خاص حصہ کچھ شرائط کے ساتھ صدقہ کرنے کو زکات کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں عام طور پر یہ لفظ اسی اصطلاحی معنی میں استعمال ہوا ہے. اس آیت میں یہ معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں. اور اس پر جو شبہ کیا جاتا ہے کہ یہ آیت مکی ہے، مکہ میں زکات فرض نہ ہوئی تھی، ہجرت مدینہ کے بعد فرض ہوئی. اس کا جواب ابن کثیر وغیرہ مفسرین کی طرف سے یہ ہے کہ زکات کی فرضیت مکہ ہی میں ہو چکی تھی، سورہ مزمل جو بالاتفاق مکی ہے اس میں بھی اقیم الصلاح کے ساتھ آت الزکات کا ذکر موجود ہے، مگر سرکاری طور پر اس کے وصول کرنے کا عام انتظام اور نصابات وغیرہ کی تفصیلات مدینہ طیبہ جانے کے بعد جاری ہوئے. جن لوگوں نے زکات کو مدنی احکام میں شمار کیا ہے ان کا یہی منشا ہے، اور جن حضرات نے فضیلت زکات کو مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد حکم قرار دیا ہے انہوں نے اس جگہ زکات کا مضمون عام لغوی معنی میں اپنے نفس کو پاک کرنا قرار دیا ہے، اور خلاصہ تفسیر میں بھی یہی لیا گیا ہے. اس معنی کا قرینہ اس آیت میں یہ بھی ہے کہ عام طور پر قرآن کریم میں جہاں زکات فرض کا ذکر آیا ہے تو اس کو ایتا الزکاۃ یؤتون الزکاۃ و آت الزکاۃ کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے. یہاں عنوان بدل کر للزکاۃ فاعلون فرمانا اس کا قرینہ ہے کہ یہاں زکات کے وہ اصطلاحی معنی مراد نہیں اس کے علاوہ فاعلون کا بے تکلف تعلق فعل سے ہوتا ہے، اور زکات اصطلاحی فعل نہیں بلکہ ایک حصہ مال ہے، اس حصہ مال کے لیے فاعلون کہنا بغیر تاویل کے نہیں ہو سکتا۔ اگر آیت میں زکات کے معنی اصطلاحی زکات کے لیے جا رہے ہیں تو اس کا فرض ہونا اور مومن کے لیے لازم ہونا کھلا ہوا معاملہ ہے، اور اگر مراد زکات سے تزکیہ نفس ہے یعنی اپنے نفس کو رذائل سے پاک کرنا تو وہ بھی فرض ہی ہے، کیونکہ شرک، ریا، تکبر، حسد، بغض، حرص، بخل جن سے نفس کو پاک کرنا تزکیہ کہلاتا ہے، یہ سب چیزیں حرام اور گناہ کبیرہ ہیں، نفس کو ان سے پاک کرنا فرض ہے۔ اور چوتھا وصف اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کے متعلق بیان فرمایا ہے، اس میں بھی تفصیل ہے کہ جو حلال نعمتیں ہیں ان سے فائدہ اٹھانے والوں پر کوئی ملامت نہیں، اور اس کے علاوہ جو حلال نعمت کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے اس کے علاوہ جو ارتکاب کرنے والے ہیں وہ حد سے بڑے ہوئے کہلائیں گے، اور فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، یہ لوگ حد سے بڑے ہوئے ہیں۔ اور پانچواں وصف امانت کا حق ادا کرنا، والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، لفظ امانت کے لغوی معنی ہر اس چیز کو شامل ہے جس کی ذمہ داری کسی شخص نے اٹھائی ہو اور اس پر اعتماد و بھروسہ کیا گیا ہو، اس کی قسمیں چونکہ بے شمار ہیں اسی لیے باوجود مصدر ہونے کے اس کو بصیغہ جمع لایا گیا ہے تاکہ امانت کی سب قسموں کو شامل ہو جائے، یعنی امانت کی جگہ لفظ امانت، خواہ وہ حقوق اللہ سے متعلق ہوں یا حقوق العباد سے۔ حقوق اللہ سے متعلق امانت تمام شرعی فرائض اور واجبات کا ادا کرنا اور تمام محرمات اور مکروہات سے پرہیز کرنا ہے، اور حقوق العباد سے متعلق امانات میں مالی امانت کا داخل ہونا تو معروف و مشہور ہے کہ کسی شخص نے کسی کے پاس اپنا کوئی مال امانت کے طور پر رکھ دیا یا اس کی امانت ہے، اس کی حفاظت اس کے واپس کرنے تک اس کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ کسی نے کوئی راز کی بات کسی سے کہی وہ بھی اس کی امانت ہے، بغیر اذن شرعی کے کسی کا راز ظاہر کرنا امانت میں خیانت ہے۔ یہ گناہ بھی ہمارے یہاں بہت ہے کہ کسی کے راز نہیں رکھتے بلکہ دوسرے کو کہہ کر یہ کہہ کر مطمئن کر دیتے ہیں کہ تم اپنے تک رکھنا اور کسی کو نہ بتانا، پھر وہ آگے کہتا ہے کہ تم اپنے تک رکھنا اور کسی کو نہ بتانا، اس طرح یہ خیانت ہو جاتی ہے۔ اس بات کا بہت لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہمیں کوئی بات ایسی بات کوئی کہے کسی ضرورت کے تحت، بے ضرورت تو ایسی باتیں کرنا بھی گناہ ہے، ضرورت کے تحت کوئی بات کی جائے جو شرعی ضرورت ہے تو اس میں اس کا راز رکھنا چاہیے۔ مزدور ملازم کو جو کام سپرد کیا گیا اس کے لیے جتنا وقت خرچ کرنا باہم طے ہو گیا اس میں اس کام کو پورا کرنے کا حق ادا کرنا، اور مزدوری ملازمت کے لیے جتنا وقت مقرر ہے اس کو اسی کام میں لگانا بھی امانت ہے۔ اس طرح دفتر میں جو ہے نوکری کرتے ہیں لیکن ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، دیر سے پہنچتے ہیں، جلدی چھٹی کر لیتے ہیں اور کسی طرح سے جو ہے تنخواہ پوری لے لیتے ہیں، تو یہ جائز نہیں جب تک کہ کمپنی کا مالک یا دفتر کا مالک اجازت نہ دے۔ ایسے وقت میں شرعی مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر نماز کا وقت تو ضروری ہے اس کو دینا، لیکن نماز کے علاوہ ایسے وقت میں اگر مالک کی اجازت نہ ہو تو نفل پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، تلاوت کرنا بھی جائز نہیں ہے، فرض نماز اور واجب اور سنن موقع ادا کر کے فوراً اپنے کام پر پہنچنا چاہیے ورنہ اس کی روزی جو ہے اس میں نقص آ جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ امانت کی حفاظت اور اس کا حق ادا کرنا بڑا جامع لفظ ہے، سب مذکورہ تفصیلات اس میں داخل، یعنی امانت میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پورا جو جسم دیا ہے پورے کا پورا جسم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے امانت ہے، ہم اس کے مالک نہیں بلکہ امین ہیں۔ آنکھ دی ہے اللہ نے تو اگر ہم نے آنکھ اس جگہ استعمال کی جہاں اللہ کا حکم ہے اور اس جگہ سے بچائی جہاں اللہ نے منع فرمایا دیکھنے کو تب تو ہم امین ہوئے، ورنہ ہم خائن ہو جائیں گے، خیانت کرنے والے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانتوں کو اور دلوں کی جو کچھ دلوں میں چھپا ہے اس کو خوب جانتے ہیں۔ تو آنکھ کو غلط استعمال کرنا آنکھ کی خیانت، زبان کو غلط استعمال کرنا زبان کی خیانت، اور کان کو خلاف استعمال کرنا اللہ کی مرضی کے خلاف کان کی خیانت۔ جتنے بھی اعضاء اللہ نے ہمیں دیے ہیں اللہ کے حکموں کے مطابق پورا پورا اسی طرح استعمال کرنا، یہ جو شخص امانت دار ہے، اور جو آدمی پورے طور پر اللہ کا فرما بردار نہیں اور ان اعضاء کو غلط استعمال کرتا ہے اللہ کی مرضی کے خلاف وہ خیانت کرنے والا ہے، خائن ہے، اور خیانت کرنا بڑا گناہ ہے۔ غرض یہ کہ پانچواں ورس اس میں امانت کا بتایا گیا, جو لوگ امانتوں کو پورا کرتے ہیں. اور چھٹا ورس عہد پورا کرنا ہے. عہد ایک تو وہ معاہدہ ہے جو دو طرف سے کسی معاملے کے سلسلے میں لازم قرار دیا جائے, اس کا پورا کرنا فرض اور اس کے خلاف کرنا غدر اور دھوکا ہے جو حرام ہے. دوسرا وہ جس کو وعدہ کہتے ہیں, یعنی ایک طرفہ صورت سے کوئی شخص کسی شخص سے کسی چیز کے دینے کا یا کسی کام کے کرنے کا وعدہ کر لے, اس کا پورا کرنا بھی شرعاً لازم اور واجب ہو جاتا ہے. بلا عذر شرعی اس کے خلاف کرنا گناہ ہے. تو یہ چھٹا ورس یہ ہو گیا کہ اپنے عہد کو جو لوگ پورا کرتے ہیں, اور ساتواں ورس یہ ہو گیا آخر میں پھر وہی بات آ گئی, نماز پر محافظت. والذین ہم علی صلواتہم یحافظون, نماز کی محافظت سے مراد اس کی پابندی کرنا اور ہر ایک نماز کو اس کے مستحب وقت میں ادا کرنا ہے. اور یہاں صلوات کا لفظ جمع اس لیے لایا گیا ہے کہ مراد اس سے پانچوں وقت کی نمازیں ہیں جن کو اپنے اپنے وقت مستحب میں پابندی سے ادا کرنا مقصود ہے. اور شروع میں جہاں مقصود بالذکر خشوع تھا, وہاں لفظ مفرد لایا گیا ہے کہ مطلقاً جن سے نماز خواہ فرض ہو یا واجب, سنت ہو یا نفل, سب کی روح خشوع ہے. غور کیا جائے تو ان سات اوصاف مذکورہ میں تمام حقوق اللہ اور حقوق العباد اور ان سے متعلقہ احکام آ جاتے ہیں. جو شخص ان اوصاف کے ساتھ متصف ہو جائے اور اس پر جمع رہے, وہ مومن کامل, فلاح دنیا اور آخرت کا مستحق ہے. یہ بات قابل نظر ہے کہ ان سات اوصاف کو شروع بھی نماز سے کیا گیا اور ختم بھی نماز پر کیا گیا. اس میں اشارہ ہے کہ اگر نماز کو نماز کی طرح پابندی اور آداب نماز کے ساتھ ادا کیا جائے تو باقی اوصاف اس میں خود بخود پیدا ہوتے چلے جائیں گے. انہی لوگوں کو, اوصاف مذکورہ کے حامل لوگوں کو اس آیت میں اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس, اس آیت میں جنت الفردوس کا وارث فرمایا ہے. لفظ وارث میں اشارہ اس طرف ہے کہ جس طرح مورث کا مال اس کے وارث کو پہنچنا قطعی اور لازمی ہے, اسی طرح ان اوصاف والوں کا جنت میں داخلہ یقینی ہے. اور قد افلح کے بعد اوصاف مفلحین پورے ذکر کرنے کے بعد اس جملے میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ فلاح کامل اور اصلی فلاح کی جگہ جنت ہی ہے. یہ نماز سے متعلق اصل بات کہیں یہی تھی کہ اس کو شروع بھی نماز سے کیا گیا ہے, اور چونکہ اس آیت ان آیات کا نماز کے متعلق ان آیات سے بھی ان کا ربط ہے, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری بات سے, تو ظاہر ہے کہ وہ بے حیائی کی بری باتوں سے بچے گا. تو نماز کے اندر خاص طور پر یہ اثر ہے کہ وہ برائیوں سے روکتی, مگر شرط یہی ہے کہ نماز میں خشوع ہو اور خضوع ہو. میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے خشوع اور خضوع کی تعریف فرمائی تھی, خائفون ساکنون, کہ دل جو ہے وہ ڈر رہا ہو کہ ہم احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہیں. اور اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ قصدن جان بوجھ کر جو ہے ادھر ادھر اپنے آپ کو متوجہ کرنا, کوئی حساب کتاب لگانا. جیسے ایک جگہ نماز ہو رہی تھی اور جب امام صاحب نے سلام پھیرا تو کوئی کہنے لگا کہ 3 رکعتیں ہوئی, کوئی کہہ رہے کہ 4 رکعتیں ہوئی, اس میں اختلاف ہو گیا تھا اور کچھ سمجھ نہیں آ تھا, کسی کو یقینی طور پر نہیں پتا تھا. تو ایک شخص نے کہا کہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ابھی 3 رکعت ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا آپ کو کیسے یقین ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری 4 دکانیں ہیں, تو 4 کا حساب ابھی پورا نہیں ہوا تھا, 3 دکانوں کا حساب میں پورا ہوا تھا, ہر رکعت میں 1 دکان کا حساب کرتا ہوں میں. تو نماز میں جان بوجھ کر خیالات کر لانا یہ خشوع کے خلاف ہے. اگر ادھر ادھر بھٹک جائیں خیالات, ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو خوب اچھی طرح تیار کر کے ذہنی طور پر تب آدمی نماز میں لگے, اپنے آپ کو اپنا دل کو جمانے کی کوشش کرتا رہے. یہ نہیں کہ 1 دفعہ 2 دفعہ, بلکہ مستقل یہ کوشش استمرار کے ساتھ کرتا رہے کہ ہماری نماز ہم احکم الحاکمین کے آگے کھڑے ہیں, اور الفاظ کی طرف ہو سکے تو الفاظ کی طرف دھیان دے, ورنہ کم از کم اتنا کرے کہ یہ استحضار رکھے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں, اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں, اللہ کے سامنے ہم سر بہ سجود ہیں. تو اس طرح سے یہ نماز, اور ظاہر یہ تو دل کا خشوع ہوا, اور ایک ظاہر کا ہے کہ اب ہمارے اعضا بھی سکون سے ہیں, کبھی ٹوپی ٹھیک کرنا یا بالوں کو, اور کبھی چشم گوشی سے ادھر ادھر دیکھنا, یہ بھی نماز کے خشوع کے خلاف ہے اور مکروہ ہے. اور اسی طرح سے اپنے کپڑوں کو ٹھیک کرنا یا اپنے خواب خارش کرنا, ادھر ادھر ہلنا جلنا کسی بھی طرح سے, تو تو یہ چیز جو ہے یہ سب خشوع کے خلاف ہے. نماز کو جہاں رکھنا, نماز میں جہاں نگاہ کو رکھنا چاہیے وہاں رکھنا سنت کے مطابق جو ہم سناتے رہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کاری سنتوں میں, تو ان چیزوں کا اہتمام اچھی نماز کی طرف جاتا ہے. اور نماز کی ایک شرط ہے وضو, پاکی طہارت, تو اس یہ بھی بڑی ایک خاص اس کے اندر اہمیت کی حامل ہے نماز کے اچھا ہونے میں کہ ہمارا وضو بھی اچھا ہو, جلد بازی کا وضو نہ ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ یا تو پانی کا اسراف اتنا زیادہ ہو یا پھر یہ ہے کہ جگہ خشک رہ جائے, بال برابر بھی جگہ خشک رہ جاتی ہے تو وضو نہیں ہوتا, وضو نہیں ہوتا تو نماز نہیں ہوتی. نماز میں اعضاء کو مل مل کے دھونا سنت ہے, اور ملنے کے اندر پانی کا اسراف نہ ہونا چاہیے, جس قدر پانی کی ضرورت ہو بس اتنا پانی لیا جائے, اس کا طریقہ سیکھا جائے کہ کم سے کم پانی میں کیسے اس طرح وضو کیا جائے کہ ہمارے کوئی اعضاء خشک نہ رہے, اور اگر پاک جگہ ہے تو دعاؤں کا بھی اہتمام ہو اور مستحبات کا اہتمام ہو کہ قبلہ رو ہو کر وضو کرنا مستحب ہے. اسی طرح جتنا اچھا وضو ہوگا اس کو نماز میں اتنا ہی دخل ہوگا نماز کے اچھا ہونے میں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی مانگی ہے, بہت ہی بہترین دعا ہے, اللہم انی اسلوکا تمام الوضو. دیکھیے نماز سے پہلے وضو کا اہتمام بھی مانگا ہے کہ وضو بھی ہمارا اچھے سے اچھا ہو, ظاہر ہے کہ یہ شرط اچھی ہوگی تو اسی لیے مانگا ہے کہ نماز بھی ہماری اچھی ہو جائے گی. اللہم انی اسلوکا تمام الوضو و تمام الصلاتی و تمام رضوانی و تمام مغفرتی. اللہ وضو کا بھی اہتمام مانگتے ہیں اور نماز کا بھی اہتمام, یعنی نماز کے اندر جو شرائط اور آداب ہیں ان کی پوری پوری رعایت کرنے کی ہمیں آپ توفیق عطا فرمائیے, ایسی نماز عطا فرمائیے ہم کو پڑھنے کی توفیق کہ آپ اس سے خوش ہو جائیں اور آپ ہم کو اپنا بنا لیں, اپنی رضا کامل ہم کو نصیب فرما دیں, اپنا قرب اعظم ہم کو نصیب فرما دیں. وہ اصل کا تمام رضوانک, اور آپ کی رضا کا کمال, آپ کی رضا کے اہتمام, یعنی آپ ہم سے بالکل راضی ہو جائیں, بالکل ہی خوش ہو جائیں. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے حکیم الامت نے عرض کیا کہ حضرت دعا فرما دے اللہ تعالیٰ دائمی رضا عطا فرمائے, تو فرمایا کہ دائمی رضا کیوں مانگتے ہو, کامل رضا مانگو, یعنی بالکل کمال رضا کا کمال حاصل ہو جائے, اس لیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ایک دفعہ راضی ہوتے ہیں تو پھر اس سے کبھی ناراض نہیں ہوتے, لیکن رضا کے درجات ہوتے ہیں کہ تھوڑا راضی زیادہ راضی, تو اس میں رضا کا کمال مانگو, تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں رضا کا اہتمام مانگا ہے. وہ تمام رضوانے کا وہ تمام مغفرت, اپنی مغفرت کا بھی کمال, تو نماز کے لیے اس دعا کا بھی اہتمام بہت اچھا رہے گا, اس دعا کو مانگا کریں. دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ آخرت جو مانگتا ہے بندہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دے دیتے ہیں, اس میں محروم نہیں فرماتے, جو دل سے مانگتا ہے دل سے مانگنا چاہیے, تو اس دعا کا اہتمام کریں نماز کے لیے. اور نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس سے کوئی مفر نہیں ہے, کوئی چھوٹ نہیں ہے, حالانکہ میدان جنگ میں جہاد کے دوران دشمن سر پہ کھڑا ہے اس کے باوجود جو ہے صفیں بنا بنا کر جو طریقہ کار جہاد میں ہے وہ نماز اس وقت بھی ادا کی گئی, اور کتنا بھی بیمار ہو جائے جب تک وہ اس کا عقل اور شعور باقی ہے تو اس وقت تک نماز معاف نہیں ہے, لیٹا ہے اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے, کسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں. اور یہ جو آیات ہیں اتل ما ہو یا میرے ربک واقعی میں صلاح, تو اس میں اس کی تفسیر میں بھی وقت زیادہ ہو جائے گا, تو اس میں یہی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ امام جو ہے جس چیز کی پابندی کرتا ہے اس کے مقتدی بھی اس کی پابندی کرتے ہیں, یہ ایک عملی تبلیغ ہے, تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھی نماز کے لیے کتنی تاکید فرمائی کہ آپ نماز پڑھا کیجئے کہ اس سے آپ کے جو ساتھ رہنے والے ہیں وہ بھی نماز کا ایسا اہتمام کریں گے. تو عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولی بھی کہ قرآن پاک کی تعلیم, اور عملی بھی کہ اس میں نماز میں بتاتا رہتا ہوں کہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں مجموعہ ہے تمام اللہ تعالیٰ کے عبادت کرنے والوں کی جو بھی طریقے ہیں, جیسے فرشتے ہیں تو اس میں بعض فرشتوں کی عبادت قیام ہے اور بعض فرشتوں کی عبادت محض رکوع ہے کہ وہ رکوع ہی میں ہے, بعض فرشتوں کی عبادت سجدہ ہے سجدہ ہی میں ہے, بعض قعدے میں. یہ نماز ایسی جامع عبادت ہے کہ اس میں تمام حالتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش آ جاتی ہیں, قیام بھی ہے رکوع بھی ہے سجود بھی ہے قعدہ بھی ہے. تو ایسی عظیم شان یہ عبادت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اہتمام پورا پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بارے میں جو نماز چھوڑتا ہے اس کے بارے میں بڑی وعیدیں بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. بعض علماء کے نزدیک تو واقعتاً کافر ہو جاتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، اور بعض علماء کے نزدیک کافر تو نہیں ہوتا لیکن کفر کے قریب پہنچا دیتا ہے اس کو. نماز کا اہتمام یہ ضروری ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب آخری وقت وصال کا تھا اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو نہیں کر پا رہے تھے، لیکن آپ کی زبان مبارک سے آخری الفاظ جو روایات میں آتے ہیں وہ یہ دو الفاظ آتے ہیں، الصلاۃ اور غلام، یعنی صلاۃ نماز کا اہتمام اور غلاموں کے حقوق. تو نماز اتنی اہم چیز ہے، اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اچھے طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو انعامات اس کے ہیں، جو اوصاف اس ہماری نماز کو ایسا بنا دے کہ ایسے اوصاف والی نماز بنا دے کہ جو باقی بے حیائیاں ہیں اور گناہ ہیں اور منکرات ہیں اور فحشات ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ہماری نماز کو ایسا بنا دے کہ یہ سب فواحش ہم سے چھوٹ جائیں، منکرات ہم سے چھوٹ جائیں، اور ہمارا تزکیہ نفس اس کی برکت سے ہو جائے. ایسی نماز اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور نماز کے جو انعامات اور جو کچھ بھی وعدے اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں، اور خصوصاً یہ کہ ہمیں اس کی برکت سے جنت کا وارث بنا دے، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنا بھی چاہیے اور ایسی نماز کی ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے. اور نماز کا ظاہر تو اسی طرح بنے گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں نماز کی جو سنتیں بیان کی گئی ہیں اس میں مردوں کے لیے ہے، اور آخر میں مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق بھی بتایا گیا ہے، تھوڑا سا فرق ہے. تو اس کو سنت کے مطابق نماز کو ادا کریں تو انشاءاللہ ہمارا ظاہر جو ہے وہ ہو جائے گا. اور اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ نماز میں ہلنا جلنا اور ادھر ادھر توجہ کرنا یہ چیز نہ ہو، اور اس چیز کا خیال یہ باطنی طور پر نماز اچھی ہوگی کہ ہم اچھی طرح وضو کریں، طہارت حاصل کریں، اچھی طرح طہارت حاصل کریں، اور پھر اس کے بعد نماز پڑھتے وقت ہم بار بار اس استحضار کو کرتے رہیں کہ ہم احکام الحاکمین کے سامنے کھڑے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس محنت اور کوشش سے ہماری نماز اچھی سے اچھی ہوتی چلی جائے گی. اور کسی ایک حالت پر مطمئن رہنا گویا موت ہے، یہ نہ سمجھے کہ ہمیں بڑی اچھی نماز نصیب ہوگی، بلکہ خوب سے خوب تر کی کوشش کرتے رہنا تا تنہ آخر کوشش کرتے رہنا نماز کے لیے، یہ اس کی ترقی کا باعث ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب اعظم کا ذریعہ ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو پانچ وقت کی نماز مردوں کو پابندی کے ساتھ سنت کے مطابق جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور خواتین کے لیے یہی بتاتے ہیں کہ بھائی مصلی ان کی مسجد ہے، تو جو سنتوں کا اہتمام مرد حضرات کے لیے مسجد میں داخل ہونا اور باہر نکلنے کا ہے، وہی اہتمام وہ اپنے مصلی پر اسی نیت سے کر لیا کریں، انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ان کو سنتوں کا بھی اجر و ثواب ملے گا. اور اوقات کی پابندی ہے کہ کاموں میں اکثر الجھی رہتی ہیں خواتین، مرد تو پھر چلے جاتے ہیں اذان ہوئی نماز کو چلے جاتے ہیں، لیکن خواتین بیچاری کاموں میں الجھی ہوئی ہوتی ہیں. ایسے وقت میں اپنے ذہنی طور ذہن کو تیار کر لینا چاہیے کہ نماز پہلے پڑھ لیں گے اس کے بعد کوئی دوسرا کام کریں گے، سب کام کو چھوڑ چھاڑ کے پہلے نماز پڑھ لیجئے، ہم دیکھیں گے کہ اس سے اوقات میں برکت بھی ہو جاتی ہے، کام آسان ہو جاتے ہیں، ورنہ نماز میں سستی کرتے رہنے سے نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور کاموں میں اوقات میں برکت نہیں رہتی، کام بھی ٹیڑھے سیدھے ہوتے ہیں جلد بازی میں، اور آخر وقت آنے لگتا ہے تو اور زیادہ کام خراب ہونے لگتے ہیں نماز کا وقت آخر کر دینے سے. اس لیے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی وقت ہو جائے، خواتین کے لیے تو سب سے اچھا یہ ہے کہ جیسے ہی پہلی اذان سن لے اس کے فوراً بعد اور سب کام چھوڑ کر پہلے نماز ادا کر لیا کرے، انشاءاللہ تعالی نماز میں بھی سکون رہے گا اور وقت میں بھی سکون رہے گا کہ ہم نے نماز پڑھ لی، ایک سکون بھی ہو جاتا ہے. ورنہ ہر وقت ایک اس طرف جو نمازی عورتیں ہیں یا مرد ہیں ان کو پریشانی بھی رہتی ہے کہ ابھی نماز پڑھنی ہے، ایک بوجھ رہتا ہے، تو اس طرح پھر بوجھ بھی نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وعن صحیب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لعمر المؤمن ان امره کلہ لہو خیر وليس ذلك لأحد احد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکا فکان خیر اللہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیر اللہ. حضرت صحیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی شان عجیب ہے، اس کے تمام کام اس کے لیے خیر ہیں، اور یہ شان صرف مومن کے ساتھ مخصوص ہے کہ اگر اس کو خوشی حاصل ہو، یعنی فراخی، رزق، خوشحالی، چین اور توفیق طاعت وغیرہ کی نعمتیں، تو شکر کرتا ہے، پس یہ شکر اس کے لیے خیر ہے، اور اگر کوئی مصیبت پہنچے، یعنی فقر، مرض اور رنج، تو صبر کرتا ہے، پس یہ صبر بھی اس کے لیے خیر ہے. تشریح میں فرمایا کہ مقام صبر اور شکر دونوں بلند مرتبہ ہیں اور دونوں پر ثواب مرتب ہوتا ہے، لیکن مومن کامل جو نہیں ہوتا، اس کو جب خوشی اور دولت ملتی ہے تو تکبر اور خلاف شرع باتیں کرنے لگتا ہے، اور اگر ضرر پہنچتا ہے تو رونا چلانا اور ناشکری اور شکایت اور اعتراض اللہ پر کرتا ہے، اور مومن کامل دونوں حالتوں میں الحمدللہ بھی علی کل حال کہتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سے کھانے کی کچھ سنتوں کا بیان ہے. سرکہ استعمال کرنا سنت ہے، جس گھر میں سرکہ موجود ہے وہ گھر سالن کا محتاج نہیں سمجھا جا سکتا. خالص گندم اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس میں کچھ جو بھی ملا لے، چاہے تھوڑی ہی مقدار میں ہو، تاکہ سنت پر عمل کا ثواب حاصل ہو جائے. گوشت کھانا سنت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا اور آخرت میں کھانوں کا سردار گوشت ہے. اپنے مسلمان بھائی کی دعوت قبول کرنا سنت ہے، البتہ اگر غالب آمدنی سود یا رشوت کی ہو یا وہ بدکاری میں مبتلا ہو تو اس کی دعوت قبول نہیں کرنی چاہیے. نشوتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری آنکھیں سو جاتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ میں شب اس حالت میں بسر کرتا ہوں کہ میرا رب مجھ کو کھلا پلا دیتا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ مجھ کو نسیان نہیں ہوتا لیکن نسیان کرا دیا جاتا ہے، یعنی تاکہ اس کے متعلق احکام سنت قرار پاوے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ میں اپنے پیچھے سے بھی ایسا ہی دیکھتا ہوں جیسا اپنے آگے سے دیکھتا ہوں، اور آپ ہمیشہ دل سے بیدار رہتے تھے، اور باوجود اس بیدار دلی کے آپ کی نماز فجر کا قضا ہو جانا، ایک مرتبہ قضا ہو جانا، ایک حکمت الہی کے سبب سے تھا جو اس عمل کو مقتضی ہوا کہ قضا کا حکم امت تک ظاہر ہو جائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم.